ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ تعالیٰ کے پاس کر سکے. جو ایماندار ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنا منہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر دھرے اور ہو بھی نیک کار ساتھ ہی ایک سوئی والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رہا ہو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے رکھنے والے ہیں. سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. ایمان و عمل صالح کے بغیر آرزوؤں کا حصول ناممکن ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیت سب سے زیادہ ہم پر بھاری پڑتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مؤمن کا یہ بدلہ وہی ہے جو مختلف قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. سعید ابن منصور اپنی مسند میں لائے ہیں کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم پر اس آیت کا مضمون گراں گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, ٹھیک ٹھاک رہو اور ملے جلے رہو. مسلمان کی ہر تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ ہے, یہاں تک کہ کانٹے کا لگنا بھی. یہ روایت مسلم و ترمذی میں بھی ہے. نیز مسند احمد میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رو رہے تھے اور رنج میں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری ان بیماریوں میں ہمیں کیا ملتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا, یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. اسے سن کر کعب بن عجرہ رضی اللہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ, مرتے دم تک مجھ سے بخار جدا نہ ہو, لیکن حج و عمرہ جہاد اور نماز با جماعت سے محروم نہ ہوں. ان کی یہ دعا قبول ہوئی. جب ان کے جسم پر ہاتھ لگایا جاتا بخار چڑھا رہتا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس سے مراد کافر ہیں, جیسے اور آیت میں ہے, وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہاں برائی سے مراد شرک ہے. یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی ولی اور مددگار نہ پائے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ توبہ کر لے. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ٹھیک بات یہی ہے کہ ہر برائی کو یہ آیت شامل ہے, جیسے کہ احادیث گزر چکی. واللہ اعلم. بدعملیوں کی سزا کا ذکر کر کے اب اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی جزا کا بیان فرما رہے ہیں. بدی کی سزا یا تو دنیا میں ہی ہو جاتی ہے اور بندے کے لیے یہی اچھا ہے, یا آخرت میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائے اور مہربانی اور درگزر کرے اور اپنی پکڑ دھکڑ اور ناراضگی سے بچا لے. اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اپنے احسان و کرم و رحم سے انہیں قبول کرتے ہیں. کسی مرد عورت کے کسی نیک عمل کو وہ ضائع نہیں کرتے. ہاں یہ شرط ہے کہ ہو وہ ایماندار. ان نیک لوگوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کریں گے اور ان کی حسنات یعنی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی کی پشت پر جو ذرا سی لکیر ہوتی ہے. فتیل کہتے ہیں اس گھٹلی کے درمیان جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے. اس کو یہ دونوں تو کھجور کے بیچ میں ہوتے ہیں. اور قطمیر کہتے ہیں اس بیج کے اوپر کے لفافے کو, اور یہ تینوں لفظ اس موقع پر قرآن میں آئے ہیں. پھر آگے اللہ نے پھر فرمایا اس سے اچھے دین والا کون ہے جو اپنے اعمال خالص اللہ ہی کے لیے کرے, ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے احکام بجا لائے, اور ہو بھی وہ محسن یعنی شریعت کا پابند, دین حق اور ہدایت پر چلنے والے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے والا. ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے یہ دونوں باتیں شرط ہیں, یعنی خلوص اور وحی کے مطابق ہونا. خلوص سے یہ مطلب کہ فقط اللہ تعالی کی رضا مندی مطلوب ہو, اور ٹھیک ہونا یہ ہے کہ شریعت کی ماتحتی میں ہو. پس ظاہر تو قرآن و حدیث موافق ہونے سے ٹھیک ہو جاتا ہے, اور باطن یعنی پوشیدہ حال نیک نیتی سے سنور جاتا ہے. اگر ان دو باتوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ عمل فاسد ہوتا ہے. اخلاص نہ ہونے سے منافقت آ جاتی ہے, لوگوں کی رضا جوئی اور انہیں دکھانا مقصود ہو جاتا ہے, اور عمل قابل قبول نہیں رہتا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہ ہونے سے ضلالت و جہالت کا مجموعہ ہو جاتا ہے, اور اس سے بھی عمل پائے قبولیت سے گر جاتا ہے. اور چونکہ مومن کا عمل ریاکاری یعنی دکھلاوے سے شریعت کے خلاف سے بچا ہوا ہوتا ہے, اس لیے اس کا عمل سب سے اچھا عمل ہو جاتا ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے, اور اس کی جزا کا بلکہ اور گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا ملت ابراہیم علیہ السلام جو حنیف ہیں ان کی پیروی کرو, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے قدم بقدم چلنے والوں کو جو بھی قیامت تک ہوں. جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم الآیہ, یعنی ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو ان کی حکم برداری کرتے رہے, اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آیت میں اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک الی آخرہ, پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے ملت کی پیروی کریں جو مشرک نہ تھے. حنیف کہتے ہیں قصدن شرک سے بیزاری کرنے اور پوری طرح حق کی طرف متوجہ ہو جانے والے کو, جسے کوئی روکنے والا روک نہ سکے اور کوئی ہٹانے والا ہٹا نہ سکے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست ہونے کا لقب کیوں کر حاصل ہوا؟ پھر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی تاکید اور ترغیب کے لیے ان کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں, یعنی بندہ ترقی کر کے جس اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے اس تک وہ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے. خلت کے درجے سے کوئی درجہ بڑا نہیں, محبت کا یہ اعلیٰ تر مقام ہے, اور یہاں تک ابراہیم علیہ السلام عروج کر گئے ہیں. اس کی وجہ ان کی کامل اطاعت ہے, جیسے اللہ کا فرمان ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا وہ اسے بخوشی بجا لائے, کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے منہ نہ موڑا, کبھی عبادت سے نہ اکتائے, کوئی چیز انہیں عبادت ربانی سے مانع نہ ہوئی, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بن سکی. اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, یعنی جب جب جس جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی وہ آزمائش میں پورے اترے, جو جو اللہ نے فرمایا انہوں نے کر دکھایا. اللہ کا فرمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکسوئی سے توحید کے رنگ میں شرک سے بچتے ہوئے ہمارے تابع و فرمان بنے رہے. معاذ رضی اللہ نے یمن میں صبح کی نماز میں جب یہ آیت پڑھی تو ایک شخص نے کہا لقد قرت عین ام ابراہیم, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں. یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح مسلم میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیل اللہ لقب کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع پر آپ علیہ السلام اپنے ایک دوست کے پاس مصر میں یا موصل نامی جگہ میں گئے کہ وہاں سے کچھ اناج غلہ لے آئیں. یہاں کچھ نہ ملا, خالی ہاتھ لوٹے. جب اپنی بستی کے قریب پہنچے تو خیال آیا آؤ اس ریت کے تودے میں سے بوریاں بھر کر لے چلوں تاکہ گھر والوں کو قدر تسکین ہو جائے. چنانچہ بھر لی اور جانوروں پر لاد کر لے چلے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ریت سچ مچ آٹا بن گیا. آپ علیہ السلام تو گھر پہنچ کر لیٹ رہے, تھکے ہارے تو تھے ہی, آنکھ لگ گئی. گھر والوں نے بوریاں کھولی اور انہیں بہترین آٹے سے پر پایا, آٹا گوندھا, روٹیاں پکائیں. جب یہ جاگے اور گھر میں سب کو خوش خوش پایا اور روٹیاں بھی تیار دیکھی تو تعجب سے پوچھنے لگے آٹا کہاں سے آیا؟ جو تم نے روٹیاں پکائیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی تو اپنے دوست کے ہاں سے لائے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے اور فرمایا، ہاں یہ میں اپنے دوست اللہ عز و جل سے لایا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اپنا دوست بنا لیا اور خلیل اللہ نام رکھ دیا۔ لیکن اس واقعے کی صحت اور اس واقعے میں ذرا تأمل ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہو، جسے ہم سچا نہیں کہہ سکتے، گو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت حد درجہ کی تھی، کامل اطاعت شعاری اور فرما برداری تھی، اپنی عبادتوں سے اللہ کو خوش کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ لوگوں، اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل اور دلی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کو بناتا، بلکہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تھا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل کر لیا ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی اور کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا اور دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نیز تابعین اور سلف و خلف رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، گو وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہوں، میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزاروں گا۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا، وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا، کیا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا، ہاں آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن امور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے فرمایا، اس لیے کہ آپ ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ اور روایت میں ہے، جب سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے ممتاز اور مبارک لقب سے اللہ تعالیٰ نے ملقب کیا، تب سے ان کے دل میں اس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرند کی پرواز کی آواز۔ سورہ نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے، جس وقت اللہ کا خوف آپ پر غالب آ جاتا تھا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے، اس طرح دور و نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی جیسے کسی ہنڈیا کی خود بدھی کی آواز ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اور اللہ کی غلامی میں اور اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، جس طرح جب جو تصرف ان میں وہ کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی مشورے کے اور بغیر کسی شرکت اور مدد کے کر گزرتے ہیں۔ کوئی نہیں جو اللہ کے ارادے سے اللہ کو باز رکھ سکے، کوئی نہیں جو اللہ کے حکم میں حائل ہو سکے، کوئی نہیں جو اللہ کی مرضی کو بدل سکے۔ وہ اللہ عظمتوں اور قدرتوں والے، وہ عدل و حکمت والے، وہ لطف و رحم والے، وہ احد و صمد اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے، مخفی سے مخفی اور چھوٹی سے چھوٹی اور دور سے دور والی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ ہماری نگاہوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں، اللہ کے علم میں سب ظاہر ہیں۔